This is VOA News. I'm Jim Bertel. The world's most wanted terrorist is dead. U.S. President Donald Trump confirmed the death of Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi in a raid by American troops.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world.
In an address to the nation Sunday morning, he praised the troops who conducted the raid.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
He says a large number of Islamic State fighters were killed, while no U.S. personnel were lost in the operation. Turkey's army says an attack by Kurdish fighters in northeast Syria has killed one of its personnel and wounded five others. That brings Turkey's military death toll to 11 since the launch of the operation. Despite that ceasefire and a second brokered by Russia, occasional skirmishes have continued. Russia says its military police and Syrian border guards will facilitate the removal of the Kurds from within 30 kilometers of the border. Afghan officials have set a new date for announcing the result of last month's presidential election. The head of the Independent Election Commission says the result will be announced on November 14th. The chief U.S. peace negotiator, Zalmay Khalilzad, is in Afghanistan, and he met with leaders in Kabul Sunday after arriving in the country on an unannounced visit. This is the first since President Donald Trump halted talks with Taliban insurgents on ending the Afghan war. For more on any of today's news, please go to voanews.com. This is VOA News. Hundreds of Iraqi demonstrators are continuing their anti-government protests Sunday in Baghdad's Tahrir Square. More than 60 protesters have been killed in clashes with police since the demonstrations began last week. Hong Kong police say anti-government protesters set fire to shops and hurled gas bombs on Sunday. This happened after riot police fired tear gas and water cannon to disperse thousands in the Harbourfront Hotel District. The protesters had gathered to denounce perceived police brutality during more than 4 months of often violent unrest in the Chinese-ruled city. The parents of one of the people believed to have died in a truck in Britain says Vietnamese police have taken DNA samples from them. Reuters' David Doyle reports.
In her home in Vietnam, Nguyen Thi Huan still waits to hear from her son, even though she is convinced he is dead. Joseph Nguyen Dinh Long is believed to be one of the 39 people found dead in the back of a truck near London last week.
I thought he went abroad to work and that he would come back home once in a while. I would have never thought. Now we are sure that he is gone, but I still wait for him to call home. I still can't believe that he is dead and have been waiting for him since that day.
The family lives in Ha Tin, a poor province south of the capital Hanoi. British police have been trying to identify the bodies, which were found in a truck container on an industrial estate near the British capital.
Chinese and Vietnamese officials are both working closely with British police. That was Reuters' David Doyle reporting. Boris Johnson's Conservatives stepped up pressure on British lawmakers on Sunday to back the Prime Minister's bid to hold an early election and break Britain's Brexit impasse. But with the main opposition Labour Party waiting for the European Union to grant a Brexit delay and two other parties launching their own bid for an even earlier election, observers say the government's bid so far looks set to fail. In Britain, a Labour Party spokesperson says Prime Minister Boris Johnson should offer Parliament an unequivocal commitment. He will not lead Britain out of the European Union without a deal if he wants backing for an early election bid. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says he wants a broad national unity government amid political deadlock over forming a government following last month's elections. Netanyahu's challenger, former Army Chief Benny Gantz, is currently trying to form a government after Netanyahu failed at his attempt. California is bracing for extreme and potentially historic winds today as state officials in Northern California ordered the evacuation of at least 50,000 more people with a nearby wildfire continuing to burn. In addition, millions more will face power outages as the utility company Pacific Gas and Electric begins mass power shutoffs. I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ کے اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے, ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام میں نشر ہوئیں. اسی طرح کے اور بھی بہت سے فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. تو آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. 24 اکتوبر کو پوری دنیا میں پولیو کا عالمی دن منایا گیا. اس موقع پر جنیوا میں پولیو کے خاتمے کی عالمی مہم نے یہ اعلان کیا کہ پولیو کے وائرس نمبر 3 کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. پولیو کا خاتمہ ایک طویل مرحلہ ہے جس کے لیے یہ مہم سن 1988 سے جاری ہے, اور باوجود کہ یہ خاتمے کے قریب ہے یہ ختم نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ سن 2020 میں افریقہ کو پولیو سے پاک قرار دے دیا جائے. تاہم عالمی مہم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں یہ مرض سختی سے قائم ہے, اور جتنی دیر یہ باقی رہتا ہے یہ دنیا میں پھیل سکتا ہے. جنیوا میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پولیو کے ٹائپ 3 وائرس کے دنیا سے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا گیا. تاہم پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا مستقبل قریب میں خاتمہ ممکن نظر نہیں آ رہا. اس بارے میں تفصیلات اسفر امام کی زبانی.
عالمی ادارہ صحت کے ترجمان ایلیور روزون ہاور کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے درمیان بڑی تعداد میں پولیو وائرس پھیلا ہوا ہے. یہاں لوگ سرحد کے آر پار مسلسل سفر کرتے ہیں اور زیادہ تر اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں گزشتہ برس کے مقابلے میں سال رواں کے دوران کہیں زیادہ پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے. اولیور روزون بورڈ کہتے ہیں
But the reality is, you know, both countries are essentially one epidemiological block. There's so much population movement the same.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک بنیادی طور پر وبائی بیماریوں کا ایک بلاک ہے. وہاں بہت زیادہ لوگوں کی نقل و حرکت ہے. ایک جیسے وائرس لیے خاندان دونوں جانب آتے جاتے رہتے ہیں. دوسرا تشویشناک چیلنج یہ ہے کہ طالبان نے ویکسینیشن کی مخالفت کر رکھی ہے. یہ ویکسین صرف امیونائزیشن سینٹر میں ہی دیے جا سکتے ہیں. گھر گھر جا کر امیونائزیشن میں رکاوٹ حائل ہے. پروگرام کی کامیابی میں دیگر چیلنجز بھی درپیش ہیں. اس عالمی پروگرام کو اب دیگر ضروری چیزوں پر بھی توجہ دینا ہوگی, جیسے صاف پانی اور بہتر خوراک کی فراہمی. روٹری انٹرنیشنل میں پولیو پلس پروگرام کی سربراہ کارل پینڈک کہتی ہیں
یونیسیف ان پرٹیکولر ہیز اے اسٹریٹجی فار بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان ٹو پرووائڈ دیز کمپلیمنٹری سروسز اینڈ روٹری فار مینی.
وہ کہہ رہی ہیں کہ خصوصی طور پر یونیسیف کے پاس دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان میں اعزازی خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی موجود ہے. روٹری کلب کئی برسوں سے پاکستان میں کوکا کولا کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں کام کر رہا ہے تاکہ ان چند خطرناک علاقوں میں صاف پانی فراہم کیا جا سکے. پولیو کے خاتمے کی مہم کے لے کر چلنے والوں کے لیے 1988 کے مقابلے میں جب پولیو پروگرام شروع کیا گیا تھا, ان دنوں یہ حالات کہیں زیادہ کٹھن اور طویل ہیں. لیکن روٹری انٹرنیشنل, یونیسیف, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اور بل اینڈ میلنڈا گیس فاؤنڈیشن و دیگر بے شمار مقامی اور وفاقی حکومتیں ہار ماننے کو تیار نہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تقریباً 30 برس قبل ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے پولیو کی بیماری کی وجہ سے معذور ہو جاتے تھے. اس سال اب تک وائلڈ پولیو وائرس کے 88 کیس, جبکہ ویکسین ڈیپرائیوڈ پولیو وائرس کہلانے والے پولیو کے 95 کیس سامنے آ چکے ہیں. اس وقت پولیو کے خاتمے کے لیے توجہ صرف دو ممالک پر ہے, پاکستان اور افغانستان, جہاں سے اب بھی پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں مشکلات حائل ہیں. تفصیل اس رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
پولیو کی ویکسین دینا ایک آسان کام ہے, تاہم دنیا کے بعض حصوں میں ویکسین دینے والے کارکن بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. رواں سال کے اوائل میں پاکستان میں قبائل کی جانب سے ایک مظاہرے کے بعد پولیو کی ویکسینیشن کو روک دیا گیا, جس کی وجہ سے پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا.
2018 میں صرف دو ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان سے پولیو کے جنگلی وائرس کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں.
پاکستان اور افغانستان میں صاف پانی کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس وجہ سے اس وائرس کو ختم کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ وائرس گندے پانی اور ناقص حفظان صحت کے باعث پھیلتا ہے.
ماحولیاتی نمونوں سے پولیو وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. یہ خطرے کی ایک علامت ہے, اور اس کا راستہ اسی صورت میں روکنا ممکن ہے جب علاقے میں سب موجود لوگوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔
پاکستان اور افغانستان میں درپیش بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ بچوں تک رسائی ہے۔ بہت سے خاندان دونوں ممالک کے درمیان آتے جاتے ہیں، جس سے ہر بچے کو ویکسین دینا مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ وائرس دونوں ممالک میں ہے اور دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور وہ کافی حد تک یہ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں، پولیو مہم کے لیے تاریخ منتخب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔
ان رابطوں کا مقصد پولیو کے اس جنگلی وائرس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو روکنا ہے۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں سال 2018 سے 19 کے درمیان 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 40 کروڑ بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ بچے اس سے محروم رہ گئے کیونکہ والدین نے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں پولیو ویکسین کے بارے میں مذہبی اور معاشرتی سطح پر بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں، جیسے کہ پولیو ویکسین بچوں میں افزائش نسل کے عمل کو متاثر کرتی ہے، پولیو کی ویکسین کے خلاف مذہب کے استعمال کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان اب مذہبی رہنماؤں کی خدمات بھی لے رہی ہے۔ اس بارے میں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔
حافظ عبدالوہاب لاہور کی خان کالونی میں ایک مسجد کے امام ہیں۔ نماز اور قرآن پڑھانے کے علاوہ وہ اپنی برادری میں پولیو ویکسینیشن مہم کے بارے میں مثبت پیغام عام کر رہے ہیں۔
پٹانوں میں یہ دو لوگوں کی بعض اچھی طرح، ایک تو بزرگوں کی جو قوم کے جو بڑے ہیں، اور مسجد کے امام جو امام صاحب ہیں اس کی بات پر توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ جب بھی پولیو کا ٹی ایم ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اعلان کروائیں کہ اس تاریخ کو قطرے پلانے بچوں کو، اسی سے تو ہم وہ پھر اعلان کرتے ہیں۔
تمام حضرات بچوں تھا پولیو قطرے پلاؤ کے۔
لاہور کے خان کالونی اور اس جیسے دیگر علاقوں میں پولیو مہم سے پہلے جرگہ بھی بلایا جاتا ہے، جس میں امام مسجد کی جانب سے تمام لوگوں کو اس بات پر متفق کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار نہیں کریں گے۔
کوئی ریلیجیس ریفیوزل ہے یا کوئی دوسرا ڈیمانڈ ریفیوزل ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے یہاں سے ہم بندے کلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس کمپین میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں گھر گھر پہ جا کے، اس حوالے سے وہ گھروں پہ جا کر تو اس ریفیوزل کو کور کرتے ہیں۔
پاکستان میں سال 2018 سے 2019 کے دوران 1,20,000 بچوں کے والدین نے شکوک و شبہات کے باعث بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ علاقائی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو پولیو ٹیموں کا حصہ بنانے سے انہیں مہم جاری رکھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ صرف لاہور میں ہی 1,000 سے زیادہ سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات اب پولیو مہم میں مدد کر رہی ہیں۔
ہم لوگ اپنے سپروائزرز کو، پھر اپنے یو سی ایم اوز کو، فردر پھر ہمارے ڈاکٹرز کو ہم لوگ بھیجا کرتے تھے اس میں۔ اب یہ ہوا ہے کہ اب جب سے یہ انفلوئنسرز بیچ میں آ گئے تو اب جسٹ ایک کال ان کو کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے علاقے میں یہ گھر نمبر ہے اور یہ صاحب ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو جا کے مل لیں یا اس سے بات کر لیں۔ تو وہ ہمارا مسئلہ ان کی ایک کال سے ہی حل ہو جاتا ہے، اور اس سے فائدہ سب سے بڑا ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری تو ٹیم کا جو ٹائم تھا وہ بچ گیا۔
اب تک پولیو ٹیم ممبرز قطرے نہ پینے والے بچوں کو فارم میں موجود غیر دستیابی خانے میں درج کرتی تھی، جس سے ایسے بچے نظر انداز ہو جاتے تھے، مگر با اثر شخصیات کی مدد سے اب اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سلجھایا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق پاکستان کو پولیو فری بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے ملک کے ہر حصے میں وقتاً فوقتاً آگاہی مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں انکار کرنے والے والدین اور ویکسینیشن کے خلاف پروپیگنڈا سر فہرست ہے۔ تاہم ایک وجہ جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے پولیو وائرس کی نشو و نما میں معاون گندا ماحول۔ پینے کے پانی کے پائپ کئی جگہ سیوریج نالیوں سے ہو کر گزر رہے ہیں، جہاں سیوریج کا پانی دوبارہ پینے کے پانی میں شامل ہو رہا ہے۔ کیا یہ بھی پولیو وائرس کے پھیلنے کی ایک وجہ ہے؟ یہ سنتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 64 تک جا پہنچی ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاوہ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں بھی پولیو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. پولیو وائرس انسانی جسم کے اندر ہی افزائش کرتا ہے, جہاں سے یہ انسانی فضلے کے ذریعے نکاسی آب کی نالیوں میں چلا جاتا ہے. پشاور میں پولیو ٹیکنیکل فوکل پرسن ندیم جان کے مطابق بچوں میں اس وائرس کی منتقلی کی ایک وجہ پانی کے پائپس کی لیکیج بھی ہے.
اگر یہ عذر وائرس موجود ہے اس علاقے میں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پشاور میں بنو مین کافی تیزی سے یہ تولید کر رہا ہے, پل پول رہا ہے یہ وائرس, تو اگر یہ لیکیج ہے تو یہ جا سکتا ہے اس لیکیج میں, اور پھر اگر بچہ اس کو پی لیتا ہے اس پانی کو تو آٹومیٹیکلی اس کے انٹرو میں جاتا ہے اور اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے.
پشاور کے شاہین مسلم ٹاؤن کے سیوریج نمونوں میں ہر بار پولیو وائرس پایا گیا تھا. ڈبلیو ایچ او نے علاقے کو پولیو وائرس کا گڑھ قرار دیا تھا. تاہم نکاسی آب کے نالوں کے نمونے رواں سال اپریل میں لیے گئے تھے, جس کے مطابق یہ علاقہ اب پولیو سے پاک ہے, لیکن ایک جنگلی وائرس ان پائپ سے ہوتا ہوا دوبارہ علاقے کو گھیر سکتا ہے.
ہماری یو سی 11 شاہین مسلم ٹاؤن میں پائپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں بیماریاں بہت پھیلتی ہیں, سارے پائپ نالوں میں آ چکے ہیں, اس کی وجہ سے پولیو اور ہیپاٹائٹس کا بہت شکایات ملتے ہیں.
شاہین مسلم ٹاؤن کے علاوہ پشاور شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹیوب ویلز کے پائپ نکاسی آب کی نالیوں سے ہو کر گزر رہی ہے, جو اکثر جگہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے بہہ رہی ہیں. ناظم یو سی 11 جانداد خان کے مطابق ان پائپس کی مرمت کے لیے گزشتہ 4 سال سے حکومتی اجازت نہیں مل رہی.
میں ناظم عامر جدر منتخب ہوا تو 4 سال پورا ہو گیا, اس میں ہم نے بہت اپلیکیشن بھی دیے ہے, اور ہم نے ڈبلیو ایس ایس پی والوں کو بھی کہا, ایم پی اے میں نے اس سے کو بھی کہا, اور ہمیں خود اجازت نہیں دے رہے, لوکل گورنمنٹ کو ہمیں اجازت نہیں دیتے لینے کے لیے, لیکن ہمیں ہمارے پاس فنڈ بھی ہوتے مہیا ہوتے, لیکن ہمیں اجازت نہیں مل رہی کہ ہمیں یہ پیپ خریدے.
پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے جہاں عوام کی آگاہی اور انکاری والدین کو راضی کرنا ضروری ہے, وہیں پر ان مسائل کی روک تھام بھی ضروری ہے, جہاں سے اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ موجود ہو, تاکہ معصوم بچوں کو اس خطرناک وائرس سے بچایا جا سکے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
پولیو کا کوئی علاج نہیں, اس سے متاثر ہونے والوں کو اپنی تمام تر زندگی معذوری کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے. پاکستان میں اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں, کسی بھی ماہر صحت سے پوچھیے تو جواب ملے گا گندا پانی اور ویکسینیشن کے خلاف مزاحمت. ویکسینیشن کے خلاف مزاحمت کئی پاکستانی پولیو ورکرز کی جان لے چکی ہے. سدرا ڈار ملوا رہی ہیں ایک ایسی باہمت پولیو ورکر سے, جنہوں نے پیشہ وارانہ ذمہ داری کے دوران اپنے دو پیاروں کو کھویا, لیکن اس کام کو نہیں چھوڑا.
18 دسمبر سن 2012 میں ہونے والے حادثے نے گلناس کے خاندان کو ہلا ڈالا تھا, لیکن ساتھ ہی ان کے کام کو مقصد میں بھی بدل دیا تھا.
بابا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے دو ینگ سے لڑکے, یعنی 20-22 سال ان کی ایج ہوگی, کہنے لگے پولیو والی ٹیم کہاں ہے. کہہ رہے میں نے جیسے ہی بتایا وہ آگے گئے ہیں, میں سیدھ میں دیکھ رہا تھا تو اچانک مجھے فائر کی آواز آئی. جب میں نے دیکھا تو وہ ینگ لڑکی جو تھی وہ نیچے گری اور وہ جیسے تڑپنے لگ گئی, تو جو دوسری تھی اس نے ڈبہ چھوڑا وہ بھاگی. سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اس نے جیسے ایک پاؤں اس نے اندر رکھا تو اس کی ٹانگ پہ فائر مارا.
اپنی بھابھی اور بھانجی کے قتل کے بعد گلناس پر یہ کام چھوڑنے کے لیے دباؤ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا.
موت تو ویسے بھی آئے گی, مجھے یہ اس کام کو جاری رکھنا ہے, اور حقیقت میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, مجھے ہمیشہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ دونوں میرے ساتھ ہیں, وہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں, آپ یہ کام کرو.
گلناس ٹیموں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر جانچ پڑتال کرنے کے بعد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتی ہیں. اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران خواتین پولیو ورکرز کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.
بہت سخت رویے, ایسے رویے کہ بعض دفعہ انسان کی ہمت کو توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں, ایسے رویے کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے یہی کام کو اسٹاپ کروں اور گھر چلے. آپ جو ہے نا ایک دوسرے ملک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ تو میں خود جہاں پر گئی ہوں آپ کلمہ پڑھیں, یعنی کہ اس حد تک کہ وہ سمجھتے ہیں ہم شاید مسلمان ہیں.
دیکھیے جتنے بھی نیگلیجنس کے واقعات ہوتے ہیں, پر ایسے ورکر نہیں کرتی کہ ہاں میں نے کر دیا, وہ پھر بھی جاتی ہے, بھلے اس کے ساتھ جتنا بھی وہ ہو جائے وہ پھر بھی جاتی ہے. اس کو جتنا بھی ریفیوز کیا, جتنا بھی اس کو رٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ جائیں, بہت رشک آتا ہے کہ یہ ہماری بہنیں اس حالاتوں میں اتنا ٹف جاب کرتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان کو سلوٹ ہے.
لیکن یہ مشکل حالات، قلیل اجرت، غیر یقینی صورتحال اور موت کا اندیشہ بھی گلناز کی ہمت کو شکست نہیں دے سکے ہیں۔
مستقبل کے معماروں کو پولیو کے وائرس سے بچانے کے لیے گلناز اور ان جیسی کئی باہمت خواتین کے لیے یہ صرف نوکری نہیں بلکہ ایک مشن ہے، جس میں انہوں نے اپنے کئی پیاروں کو تو کھویا ہی ہے، لیکن ان کی ہمت اور حوصلہ اب دوسری پولیو ورکرز کے لیے ایک مشعل راہ بن چکی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تاجکستان سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ اسفند یار بچپن میں پولیو کا شکار ہوئے۔ اس بیماری نے ان سے چلنے پھرنے کی صلاحیت چھین لی، لیکن کس طرح اس تاجک نوجوان نے اپنی ہمت سے دنیا کو متاثر کرنے کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ پولیو کا مرض انسان کو معذوری میں مبتلا کر کے اس کے لیے کس طرح کی مشکلات پیدا کرتا ہے، یہ بتا رہی ہیں نیلوفر مغل۔
تاجکستان کے علاقے ٹوٹو کے رہائشی اسفندیار عمرخونز 2 سال کی عمر میں پولیو سے متاثر ہو کر چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے۔
یہ جنگ کا وقت تھا، تمام سڑکیں بند تھیں، اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے علاج کے لیے کہیں لے کر جاتے۔
اسفندیار کی عمر اب 29 سال ہے، انہیں اپنی کمزور ٹانگوں پر چلتے ہوئے دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ان کے بازو صحت مند تھے اور یوں انہوں نے اپنے بازوؤں کے بل ہی چلنے کا فیصلہ کر لیا۔
میرے پاس ایک چھڑی تھی، وہ مجھ سے ٹوٹ گئی، میں جب چھڑی کی مدد سے چلتا تو میں منہ کے بل گر جاتا یا اپنا گھٹنا یا ماتھا زخمی کر لیتا، مجھے بہت مشکل تھی، میں قریبی اسکول تک نہیں جا سکتا تھا۔
لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسکول میں کلاسز اٹینڈ کی۔
ہم اس کی مدد کرتے تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ معذور ہے۔
پہلے اسفندیار نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں ہاتھوں پر چلنے کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھے۔
روزانہ میں کوشش کرتا تھا کہ دن کے وقت اس کی مشق نہ کروں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمسائے مجھے دیکھیں، میں شام کے وقت گھر کے پیچھے کی گلی میں جاتا اور ہاتھوں کی مدد سے کہیں چکر لگاتا۔
اسفندیار اونچی جگہوں پر بھی ہاتھوں کی مدد سے چل سکتے ہیں۔
میں سیڑھیوں پر پاؤں کی مدد سے اوپر جا سکتا ہوں، لیکن نیچے آسانی سے نہیں آ سکتا، میں ہاتھوں کی مدد سے تیزی سے نیچے آ سکتا ہوں، چاہے عمارت کئی منزلہ ہو۔
اور اب اسفندیار کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
امریکی کانگریس کی امور خارجہ سے متعلق کمیٹی کے بعض اراکین نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو انسانی حقوق کی پامالیوں کے لحاظ سے دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اسی ہفتے ہونے والی ایک سماعت کے دوران اراکین کمیٹی نے اعلی امریکی سفارتکار ایلس ویلز سے کشمیر کے معاملے پر امریکی پالیسی کے بارے میں سخت سوالات کیے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں شہناز نفیس۔
رکنی کانگریس الہان عمر کے اس سوال کے جواب میں کہ امریکی انتظامیہ کشمیر میں حالات معمول پر لانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور اس سے کس حد تک باخبر ہے، ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کو کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے اور وہ اس مسئلے کو بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھا چکی ہے۔
ہمارے علم میں ہے کہ وہاں 4,000 کشمیری نوجوان گرفتار ہیں، کشمیر کے مسئلے پر بھارتی حکومت سے بات ہوئی ہے، امریکہ کشمیر کے مسئلے کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور وہاں کی صورتحال کے پیش نظر امریکی شہریوں کو کشمیر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت شملہ معاہدے کے تحت بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں۔
سماعت میں بڑی تعداد میں کشمیر کمیونٹی کے لوگ بھی موجود تھے۔ سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کشمیریوں نے ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا۔
سیکرٹری ویلز، آئی تھنک یو نو دی تھنگ ود ہر از دیٹ شی از کنفائنڈ بائی ہر آفس، لائک ان دی سینس دیٹ شی کین اونلی سے سرٹن تھنگز۔
میکس می ایموشنل، بٹ مجھے ایک رے آف ہوپ ملی ہے کہ وہاں جو سیکریفائسز ہو رہی ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ویسٹ۔ میں نہیں سہمت ہوں جو اس وقت پالیسی ہے امریکہ کی ٹورڈز انڈیا اینڈ ٹورڈز کشمیر۔
ایک تاریخی ہیئرنگ تھی آج، کیونکہ بڑی تعداد میں کانگریس مین جو آ گئے یہاں پر سب متفق تھے اس بات پر کہ کشمیر پر جو زیادتی ہوئی ہے اس سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔
امریکی کانگریس کی اس سماعت میں صرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہی نہیں بلکہ جنوب ایشیا کے کئی حصوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندوؤں، سری لنکا میں تامل اور برما میں روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کی پروفیسر ڈاکٹر نتاشا کور نے، جو کشمیر کے ہندو پنڈت خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، امریکی کانگریس کی سب کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ جلیاں والا باغ کی طرح کشمیریوں کے قتل عام کا خدشہ ہے۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ کمیٹی میں سماعت کے دوران بھارت سے تعلق رکھنے والے 4 گواہ پیش ہوئے، جنہوں نے کشمیر کی صورتحال سے اراکین کانگریس کو آگاہ کیا۔ تاہم چیئرمین کمیٹی بریٹ شرمین کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر میں آزاد صحافیوں اور امریکی اراکین کانگریس کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے حقائق جاننے کا براہ راست ذریعہ موجود نہیں۔ تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر کانگریس کی سب کمیٹی کے سامنے سماعت کے موقع پر کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر 6 گواہ پیش ہوئے، جن کی اکثریت نے کشمیر کے حالات کا جائزہ لیا۔ تاہم سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون فاطمہ گل نے سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی کمیٹی کو بتایا۔ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر بریٹ شرمن نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں کشمیر واحد مسئلہ نہیں، لیکن میڈیا رپورٹ کے مطابق نمایاں ترین مسئلہ ہے۔ اس پرائیویٹ سیشن میں پیش ہونے والی پہلی گواہ بھارتی صحافی آرتی ٹیگو سنگھ تھی، جنہوں نے کہا کہ میڈیا میں کشمیر کی اصل صورتحال پیش نہیں کی جا رہی۔ ان کے بقول کشمیر کے حقیقی متاثرین وہ لوگ ہیں جنہیں وہ دہشت گرد قتل کر رہے ہیں جنہیں پاکستان اسپانسر کرتا ہے۔ آرتی ٹیگو سنگھ کہتی ہیں،
The story is often presented without context and a historical understanding.
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتانے دیجئے کہ اصل میں کشمیر کے متاثرین کون ہیں۔ یہ متاثرہ ہیں میرے دوست شجاعت بخاری، وہ سینئر صحافی اور امن کے پیامبر تھے اور کشمیر کے مسئلے کو پاک بھارت مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے۔ 14 جون 2018 کو ان کو دفتر کے باہر قتل کر دیا گیا، اور قتل میں کون ملوث تھا؟ لشکر طیبہ، وہی دہشت گرد جس پر امریکہ نے پابندی عائد کی ہے، وہی گروپ جو بمبئی حملے کی سازش میں ملوث ہے۔ انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ شجاعت چاہتے تھے کہ کشمیر میں پاکستان کا تشدد اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ختم ہوں۔ دوسری گواہ نتاشا کور تھیں، جو یونیورسٹی آف ویسٹ مینسٹر میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں اور سینٹر آف اسٹڈی آف ڈیموکریسی سے بھی وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر کور کا کہنا تھا کہ انڈیا میں آر ایس ایس موجودہ حکمراں جماعت کی پیرا ملٹری فورس ہے، جس کا نظریہ اکھنڈ بھارت قائم کرنا ہے۔ ڈاکٹر کور کہتی ہیں،
از اے نیشن وائڈ پیراملٹری دیٹ از دی آئیڈیالوجیکل پیرنٹ آف دی کرنٹ رولنگ پارٹی اینڈ دی آر ایس ایس ہیز اواؤڈلی این آئیڈیا آف ٹرننگ انڈیا انٹو اے ہندو نیشن۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں آر ایس ایس، جیسا کہ میں نے صبح میں بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، قومی سطح پر موجودہ حکمراں جماعت کی پیرا ملٹری فورس ہے، اور آر ایس ایس انڈیا کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور یہ غیر منقسم انڈیا بلکہ پورے خطے کو ہندو انڈیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ہر دوسرے دن کشمیریوں کا قتل عام ہوتا ہے، قتل عام جیسا جلیانوالا باغ میں ہوتا تھا۔ کانگریس میں سماعت کے موقع پر پیش ہونے والے ڈیموکریٹ رہنما کشمیر فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر آصف محمود نے توقع کا اظہار کیا کہ کمیونٹی کی سفارشات سے کشمیریوں کو ریلیف ملے گا۔ کانگریس کی سب کمیٹی سماعت کے دوران جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتی تھی، لیکن اجلاس پر کشمیر کا موضوع چھایا رہا۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
کشمیر کی برآمدات میں سیب نمایاں ہے۔ ہر سال علاقے میں تقریباً 20 لاکھ میٹرک ٹن سیب پیدا ہوتا ہے۔ باغبانی کروڑوں کا کاروبار ہے، جس میں بڑا حصہ سیب کا ہے، لیکن موجودہ حالات میں پھلوں کی منڈیاں ویران پڑی ہیں۔ کاشتکاروں کی پریشانی کا حال جانتے ہیں رتل جوشی کی رپورٹ میں۔
سری نگر کی پارم پورہ منڈی کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ اس وقت کشمیر میں سیب کا سیزن ہے۔ کشمیر کی پھل منڈیاں آرٹیکل 370 اور 35A ہٹائے جانے کی مخالفت میں بند ہیں۔
ہمارے پاس 350 کے قریب دکانیں ہیں، ان میں سے قریباً 7500 یہاں امپلائی ہیں، پچھلے 2 مہینے سے یہاں بند پڑا ہے۔ کتنا نقصان ہوا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہو۔
آرٹیکل 370 ہٹائے جانے سے جو افراتفری مچی، اس میں کشمیر میں باہر سے آئے مزدور واپس چلے گئے۔ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ فون بھی کئی دن تک بند رہے۔
ہم نہیں جا پاتے ہیں باغوں میں، اور جو گاؤں میں رہتے ہیں جو جہاں، وہ باہر بیچ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی منڈیاں بند ہیں. جو ہمارے جو خریدار آتے تھے یہاں ان حالات میں وہ تو آئے نہیں یہاں.
5 ستمبر کو حکومت نے اعلان کیا کہ وہ سرکاری ایجنسی نیفیڈ یعنی نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ذریعے باغوں کے مالکان سے خود سیب خریدے گی.
ایڈیشنل فیسلٹی گورنمنٹ نے اس لیے پرووائڈ کری کہ گروورس کو اور اس ٹریڈ کو زخم نہ پہنچے اور ان گروورس کو یہ ایپل جو ہے باہر ڈسپیچ کرنے میں فیسلٹی پرووائڈ کی جائے.
منڈی بھلے ہی بند ہے لیکن باہر کچھ حد تک تجارت جاری ہے. ہم ڈسٹرکٹ بارہمولہ گئے جہاں کشمیر میں سب سے زیادہ سیب کی پیداوار ہوتی ہے.
بھارت کا 70% سیب جموں کشمیر سے آتا ہے اور یہاں کے تقریباً 50 لاکھ لوگوں کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے سیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دسمبر میں جب سیب کا سیزن ختم ہوگا تبھی یہ بات صاف ہو پائے گی کہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کا ان لوگوں کی زندگی پر کتنا بڑا اثر پڑا.
باغ مالکان نے ہمیں بتایا کہ سرکاری اسکیم سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کا سودا تو فصل لگنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے.
25 سال ہو گئے یہ کام کرتے کرتے. ہم نہیں کریں گے ان کو دھوکا جس کے ساتھ ہم نے ورڈ دیا ہے, دلی والے کو یا کلکتہ والے کو, اس کو ہم بھیجیں گے.
کئی باغ مالکان حالات بہتر ہونے کی امید میں فصل ذخیرہ کر رہے ہیں. کیمرامین زبیر ڈار کے ساتھ رتل جوشی, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بھارت کی حکومت نے 7 اکتوبر کو سیاحوں کے لیے جموں و کشمیر کا علاقہ دوبارہ محفوظ قرار دے دیا, لیکن کیا موجودہ حالات میں لوگ سیر کے لیے آئیں گے اور سیاحت کے شعبے سے منسلک افراد کے لیے حکومت کے اس نئے حکم نامے سے کیا کوئی آسانی پیدا ہوگی؟ یہی جاننے کے لیے رتل جوشی نے سری نگر سے 50 کلومیٹر دور گلمرگ کا سفر کیا. آئیے سنتے ہیں کہ وہاں کے کشمیری کیا کہہ رہے ہیں.
بند بازار, سنسان سڑکیں اور چپے چپے پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز. ان حالات کے باوجود بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ سیاح اب بغیر فکر کے کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں.
حالات پہلے کے مقابلے کافی سٹیبلائز ہو چکے ہیں اور اس لیے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس حالات میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں, آگے سردی آئے گی, برف پڑے گی, لوگ برف دیکھنے کے لیے جہاں پر آتے ہیں, اور اس بدلے ہوئے حالات میں لوگوں کو یہ شک نہ رہے کہ وہ آ نہیں سکتے, ان کو آنے جانے میں کوئی دقت ہے.
سری نگر کے زیادہ تر ہوٹل اگست سے بند ہیں. ٹیکسی اسٹینڈس میں بھی گاڑیاں 2 مہینے سے ٹورسٹ کے انتظار میں کھڑی ہیں. ٹیکسی مالکوں کو ٹورزم سے متعلق حکومت کے نئے اعلان کا کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے.
اس میں کیا فائدہ ہے, یہاں 3 مہینے کے سیزن ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا, یاترا کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ ایسے ہی لوگوں کے بیوقوف بنا رہے ہیں. اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اب ٹورسٹ آ جائے, کون اپنے جان جوکھم میں ٹورسٹ کیسے آ جائے گا میم.
سری نگر سے 50 کلومیٹر دور گلمرگ گرمی کے ساتھ ساتھ سردیوں میں بھی ٹورسٹ میں بے حد مقبول رہتا ہے. ہم نے حکومت کی نئی ایڈوائزری کا اثر جاننے کے لیے گلمرگ کا رخ کیا. راستے میں آنے والے تقریباً سبھی ہوٹل اور ڈھابے ہمیں بند ملے.
دیکھیے, ہوٹل والے ہیں, گھوڑے والے ہیں, گائیڈ ہیں, ہیلپر لوگ ہیں, ڈبا والے ہیں, سب بیٹھے ہیں بیکار, کوئی کسی کے پاس کوئی دھندا نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے.
گلمرگ پہنچ کر بھی حالات کچھ خاص مختلف نہیں دکھائی دیے. چند سیاحوں کے علاوہ گھڑ سواری, کواڈ بائکنگ اور روپ وے جیسے تفریحات کا لطف اٹھانے والا کوئی نہیں تھا.
اس وقت میں اتنے اطمینان سے کھڑے ہو کر جہاں بول رہی ہوں, اگر حالات ٹھیک ہوتے تو یہاں ٹورسٹ گاڑیوں کے رش میں میرا 2 منٹ بھی کھڑے ہونا محال ہوتا. اب ونٹر سیزن شروع ہونے سے پہلے حکومت نے نئی ایڈوائزری جاری کی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سناٹا محض ایک فرمان سے ٹوٹ پائے گا.
ٹورزم سے وابستہ لوگوں کا ڈر ہے کہ اسکیئنگ کے لیے مشہور گلمرگ کا ونٹر سیزن بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے.
باہر سے جو اسکیئر آتے تھے, فارن کنٹری سے آتے تھے ونٹر کے لیے, وہ تو فون کے تھرو, ہم نیٹ کے تھرو بکنگ کرتے تھے ان کی, وہ آتے تھے. کیونکہ پہلے تو تھے نہیں نیٹ, اب یہ سوال ہے کہ پہلے نیٹ نہیں تھے وہ کیسے آتے تھے, لیکن پہلے پتا تھا, حالات بھی نارمل تھے.
کیمرامین زبیر ڈار کے ساتھ رتل جوشی, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور اب بات ہمسایہ ملک افغانستان کی. افغانستان میں امن کے لیے 4 فریقی مذاکرات روس کے شہر ماسکو میں مکمل ہو گئے, جس میں تمام شرکاء نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول قائم کرنے کے لیے تشدد کا خاتمہ کریں. چاروں ممالک نے زور دیا ہے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان انٹرا افغان مذاکرات سے قبل قیدیوں کی بڑی تعداد میں رہائی کو یقینی بنائیں. روس کے شہر ماسکو میں ہونے والا یہ اجلاس روس, چین اور امریکہ پر مشتمل 6 فریقی گروپ کا 4th اور پاکستان کی شمولیت کے بعد ہونے والا دوسرا اجلاس تھا. چاروں ممالک نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ فریقین انٹرا افغان مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا اعلان کریں. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد ان مذاکرات کے لیے ماسکو پہنچے. افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں اور یورپی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر اور ان کے علاوہ ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کی قیادت میں ایک وفد نے حال ہی میں کابل کا دورہ کیا. افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انٹرا افغان مذاکرات کا اگلا دور چین میں ہوگا. اب کسی بھی امن معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ کابل میں ایک مستحکم حکومت ہو، لیکن ستمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج تو اب تک سامنے نہیں آئے. اس بارے میں ندیم یعقوب کی رپورٹ.
ایسے میں جب واشنگٹن میں تمام تر توجہ شام اور ترکی کے معاملات پر ہے، امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کی سربراہی میں کانگریس کے اراکین کے ایک وفد نے کابل کا دورہ کیا ہے. ایوان نمائندگان کے رکن مائک والٹس نے، جو اس وفد کا حصہ نہیں تھے، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدارتی انتخابات کے بعد افغانستان میں سیاسی استحکام بے حد ضروری ہے.
سپورٹنگ ڈیموکریسی از امپورٹنٹ،
ہمارے لیے جمہوریت کی حمایت اہم ہے. میں وہاں جمہوری عمل کی حمایت کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ افغانستان کے تمام لیڈرز اپنے ذاتی مفادات کی بجائے ملک کے مستقبل کو ذہن میں رکھیں.
افغانستان میں صدارتی انتخابات کے پس منظر میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا صدر اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان اقتدار میں شراکت داری کا سسٹم آگے چل سکے گا یا نہیں.
یہاں عمومی خیال یہ ہے کہ دو افراد کی قیادت والی حکومت کامیاب نہیں ہو سکی. میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی بھی اسے جاری رکھنا نہیں چاہتا. مسئلہ تب ہوگا اگر انتخابی نتائج دونوں فریقوں کو پہلے کی طرح تقسیم کر دیتے ہیں اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے.
دوسری جانب امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش میں اپنے یورپی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ افغان حکومت جلد طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے.
ایک دفعہ ہم انتخابی مرحلے سے نکل جائیں اور ایک منتخب حکومت بن جائے تو مصالحتی عمل اس کی قیادت میں ہونا چاہیے، اور افغان فریقین مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کا منصوبہ امریکہ کے سامنے رکھیں گے.
طالبان ابھی تک افغان حکومت سے بات چیت پر رضامند نہیں، مگر کانگریس کے وفد کے دورے کے پس منظر میں مائک والٹس کہتے ہیں کہ افغانستان کے لیے پیغام یہ ہے کہ امریکہ کا مفاد اس میں ہے کہ وہاں استحکام ہو، اور جب تک افغان سیکیورٹی فورسز اپنے طور پر امن قائم رکھنے کے قابل نہیں، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں تقریباً 400 تھنک ٹینک یا تحقیقی ادارے ہیں. ان میں دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار اور ماہرین کام کر رہے ہیں. پاکستان سے متعلق امریکی پالیسیوں کو وہ کس حد تک متاثر کرتے ہیں، اس بارے میں شہناز نفیس کی رپورٹ.
امریکی تھنک ٹینکس میں ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے جن کی جڑیں پاکستان میں ہیں، اس کا اندازہ کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. تاہم کئی امریکی تھنک ٹینکس میں آپ کو پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسکالرس یا ریسرچرز نظر آتے ہیں، اور ان میں بیشتر تعداد ان تجزیہ کاروں کی ہے جن کی پیدائش امریکہ میں نہیں ہوئی. ان پاکستانیوں نے تھنک ٹینکس میں کام کرنے کو ترجیح کیوں دی؟
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں آلریڈی اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک سے منسلک تھا، جنا انسٹیٹیوٹ میں میں اس کا ڈائریکٹر تھا، اس کے بعد میں اس کا سینئر فیلو تھا، اور چونکہ میرا وہ شعبہ ہی کام اور روزی روٹی ہی رپورٹیں لکھنے اور تھنک ٹینک والے کام کرنے سے ہی تھی، تو اس لیے وہ ایک نیچرل یہاں پہ جگہ مل گئی.
مجھے پالیسی، ویسے بھی ان جنرل مجھے پالیسی کام پسند ہے کہ حکومت جو ہے کیسی اپنی پالیسیز بناتی ہیں اور کیسے انٹریکٹ کرتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے. تو کیٹو سے رہنے سے مجھے اس بات کا فائدہ ہے کہ میں یہ دیکھ بھی سکتی ہوں پالیسی کو، اور اگر چاہوں انفلوئنس بھی کر سکتی ہوں. ان دا سینس، خاص طور پہ اگر کوئی پوچھے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، جنوبی ایشیا کے بارے میں، تو میں جیسے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہوں.
اگر یہ تھنک ٹینکس واقعی امریکی پالیسی سازی کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان میں موجود پاکستان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ریسرچرز اپنی آبائی ملک کے مفادات کو کہاں تک فروغ دے سکتے ہیں؟ گلوبل پرفارمنس اور پالیٹکس نامی تھنک ٹینک سے منسلک رضا رومی کا کہنا ہے کہ تھنک ٹینکس میں اپنے ملک کے مفادات کو فروغ دینا قدرے مشکل ہے.
جو پاکستانی ہوتے ہیں تھنک ٹینکس میں وہ ایک اپنی اچھی انفارمڈ رائے دے سکتے ہیں, وہ یہاں پہ سوچ بدل سکتے ہیں اور جو مختلف پالیسی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں.
سحر خان کہتی ہے کہ ان کو ان کے کام کی وجہ سے کبھی پاکستان کی حامی تو کبھی پاکستان کی مخالف خیال کیا جاتا ہے. تاہم وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے کئی ریسرچ ورک میں پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر غلط ثابت کر چکی ہیں.
میں نے ایک پالیسی رپورٹ لکھی تھی گیٹو انسٹیٹیوٹ کے لیے, وہ ستمبر کے 2018 میں نکلی تھی. تو اس رپورٹ میں میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر بہت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ یعنی کھلے عام کرتے ہیں, اور صرف کھلے عام نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میری رپورٹ جو ہے اس بات پہ فوکس کر رہی تھی کہ پاکستان نے کوشش بھی کی ہے کہ ان دہشت گردوں کو روکا جائے.
امریکہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی میں سب سے زیادہ مقبول شعبے سیلز اینڈ ٹرانسپورٹ, انجینئرنگ, آئی ٹی اور ڈاکٹری کے ہیں. تاہم امریکی تھنک ٹینکس میں کام کرنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے واشنگٹن کے کوریڈورز میں اپنے موقف اور موجودگی کا احساس دلوانے کی ضرورت اس وقت کسی بھی ملک سے زیادہ ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
معاملہ شام اور ترکی کی جانب امریکی پالیسی کا ہو یا افغان جنگ کے خاتمے کا, نیٹو اتحادیوں سے تعلقات ہوں یا یورپی دوستوں سے, امریکی حکومت کو ہر معاملے میں تحقیق اور تجاویز فراہم کرنے میں تھنک ٹینکس کا اہم کردار ہے. یہ تھنک ٹینکس کس طرح کام کرتے ہیں, ان کو فنڈ کون مہیا کرتا ہے اور یہ کتنے غیر جانبدار ہیں, ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب لے کر آئی ہیں شہناز نفیس.
تھنک ٹینکس مختلف موضوعات پر تحقیق, مسائل کے جائزے اور پھر اپنی تجاویز کو پرائیویٹ اداروں کے علاوہ عوام کے منتخب نمائندوں اور حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کا کام کرتے ہیں. تھنک ٹینکس یا سوچ بچار کی فیکٹریز, ان تحقیقی اداروں کو تھنک ٹینکس کا نام دوسری جنگ عظیم کے دوران دیا گیا کیونکہ یہاں پر لوگ جمع ہو کر مختلف مسائل کے بارے میں سوچتے تھے. جدید دور کا پہلا تھنک ٹینک رائل یونائیٹیڈ سروسز انسٹیٹیوٹ 19ویں صدی میں برطانیہ میں قائم ہوا تھا, جبکہ امریکہ میں پہلا تھنک ٹینک کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس پہلی جنگ عظیم کے دوران 1910 میں قائم ہوا تھا, جس کا کام جنگ کی وجوہات کی تحقیق اور تنازعات کے تصفیے کو فروغ دینا تھا. اس وقت امریکہ میں تقریباً 2000 تھنک ٹینکس موجود ہیں. ان میں سے 400 کے لگ بھگ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم ہیں. بعض امیگریشن, ماحولیات یا صحت جیسے موضوعات میں مہارت رکھتے ہیں, جبکہ دوسرے خاص سیاسی یا نظریاتی نقطۂ نظر سے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے بھی غربت, تعلیم, قحط اور مختلف بیماریوں سے نمٹنے سے متعلق گلوبل پالیسی وضع کرنے کے لیے تھنک ٹینکس پر انحصار کرتے ہیں. تحقیق کے لیے موضوعات کے انتخاب اور اپنی تحقیق کے جھکاؤ کے باعث کچھ تھنک ٹینکس لبرل جبکہ دوسرے قدامت پسند سمجھے جاتے ہیں. امریکی تھنک ٹینکس کو کارپوریشنز, دولت مند شخصیات اور امریکی اور غیر ملکی حکومتوں کی جانب سے فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں. اکثر ان پر جانبداری اور ڈونرز کے مفادات کے لیے کام کرنے کا شبہ کیا جاتا ہے. مثلاً امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے ہاتھوں لگنے والی دستاویزات کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں قائم ہیریٹیج اور دوسرے کئی تھنک ٹینکس اپنی ریسرچ رپورٹ شائع کرنے سے پہلے اپنے ڈونر سے رجوع کرتے ہیں, جبکہ اخبار کے مطابق تھنک ٹینکس میں موجود بعض ریسرچرز پر کسی خاص گروپ کے لیے لابینگ کرنے کے الزامات بھی ثابت ہو چکے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ.
دنیا کے سب سے بڑے ہاٹ ایئر بیلون فیسٹیول میں امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر الباکرکی میں آج سے تقریباً 50 سال پہلے صرف چند غباروں کے ساتھ جس تفریح کا آغاز ہوا, آج دنیا بھر سے سیاح اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا, یہ بتا رہی ہیں نخبت ملک.
گیری مکلک 32 سال سے ہاٹ ایئر بلونز اڑا رہے ہیں, لیکن گیری کے اس تجربے کے 20 سال البکرکی کے انٹرنیشنل بلون فیسٹا میں گزرے ہیں, جہاں پچھلے 48 سال سے ہوا میں اڑنے والے یہ عجوبے آسمان میں رنگ بکھیر رہے ہیں.
ہم ان غباروں کو زمین سے بہت قریب یا آسمان میں بہت اونچا اڑاتے ہیں. یہ بہت منفرد بات ہے. ہوا بازی کے چند ہی طریقے ایسے ہیں جن میں آپ سطح زمین کے نزدیک ہوا میں تیر سکتے ہیں. پہلی ہی اڑان کے بعد آپ کو جیسے اس کا نشہ ہو جاتا ہے۔
یہ دنیا میں غباروں کا منعقد ہونے والا سب سے بڑا میلہ ہے۔ اس سال اس میلے میں امریکہ سمیت 17 دیگر ملکوں سے 550 پائلٹس نے حصہ لیا جو غباروں کی اڑان کے ماہر ہیں۔ اس میلے میں 800,000 سے زیادہ افراد اکٹھے ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں روشنی پھیلانے والے غباروں کے خاص مظاہرے سے لے کر صبح سویرے سورج طلوع ہونے کے وقت بڑی تعداد میں بلند ہونے والے غباروں کے مظاہرے تک، آسمان نظروں کو خیرہ کر دینے والے غباروں سے بھرا رہا۔
میں کالج کے زمانے سے یہاں آ رہی ہوں، 40 سال ہو گئے ہیں اور ہر بار یہ میلہ اتنا ہی زبردست ہوتا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا۔
یہ نیو میکسیکو کی پہچان ہے، میں کسی اور ایسی جگہ کے بارے میں نہیں جانتی جہاں ایسا کچھ ہوتا ہو۔
یہاں ہر سالانہ ایک روایت کی طرح ہے اور نیو میکسیکو میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ان غباروں کا مہینہ ہے۔
میں نے حقیقی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس لیے سوچا کہ اگر نیو میکسیکو جاؤں اور میرے کزنز مجھے اس میلے میں لے جا سکیں، اور میرا خواب واقعی میں پورا ہو گیا۔
ایک بہت بڑے میدان میں رکھے گئے یہ غبارے یہاں جمع ہونے والے لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، جس سے یہ تجربہ دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت قریبی اور پرسنل ہو جاتا ہے۔
جب ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ اس کی زندگی کا بہترین دن ہے تو اس بات نے میرا دل چھو لیا، اور جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں۔
گیری میکلک کے لیے بھی اس قسم کا احساس نیا نہیں ہے، اور جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت متاثر کن ہو سکتا ہے۔
یہاں ایک بار آنا پوری دنیا میں گرم ہوا کے غبارے میں اڑان بھرنے والے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے جیسے کچھ لوگ تو یہاں بار بار آنا جاری رکھتے ہیں۔
جولی ٹابو کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
آج ہم آپ کو ایک ایسے ترک کھلاڑی سے ملوا رہے ہیں جو دنیا بھر میں اپنے کھیل کے لیے مشہور ہے۔ یہ ہے دنیا کی نمبر 1 باسکٹ بال لیگ کے مسلمان کھلاڑی جن کی جان کو خطرہ ہے، لیکن جب وہ کورٹ میں اترتے ہیں تو وہ کمال کرتے ہیں۔ پورٹلینڈ اوریگن میں سبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں این بی اے سٹار اینس کینٹر سے۔
امریکہ کی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی پورٹلینڈ ٹریل بلیزرز ٹیم کے ترک کھلاڑی اینس کینٹر کا دن سحری کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ این بی اے کے لیے کھیلنا ان کا خواب تھا، اور ان کا اس سال کا کانٹریکٹ $18 million کا ہے۔
مجھے یاد ہے گیم شروع ہونے سے پہلے افطار میں میں نے 6 پینٹ بٹر سینڈوچز کھائے، اور میری ٹیم کے کھلاڑی کہہ رہے تھے تم اتنا کھانا کھا لو گے۔
لیکن یہ پہلی بار ہے کہ رمضان اہم گیمز کے دوران آیا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا، اور اب روزے میں کھیلتے ہوئے وہ خود کو ذہنی طور پر زیادہ الرٹ پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیلنج کو عبور کرنا مشکل نہیں، لیکن روزہ رکھ کر کھیلنے سے بھی بڑا چیلنج ان کے لیے اپنے والدین سے جدائی ہے۔ اس مدرس ڈے پر انہوں نے ترکی میں موجود اپنی والدہ کے لیے ٹویٹر پر میسج پوسٹ کیا۔
I'm sorry I cannot call you or text you because of the current situation in Turkey. And if they would see any single text message or any calls,
میرے لیے ان سے رابطہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یقیناً اس سے میں متاثر ہوتا ہوں، کیونکہ وہ میرے ماں باپ اور میری بہن ہیں۔ میری بہن کی ابھی دسمبر میں شادی ہوئی ہے، میں اس میں شامل نہ ہو سکا، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔
ترکی انہیں اردوان حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں دہشت گرد قرار دے چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے امریکہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیونکہ ماضی میں ترکی کی حکومت ان کے خلاف انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کر چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ گیم کھیلنے کے لیے لندن پہنچتے تو انہیں گرفتار کر کے ترکی واپس بھیج دیا جاتا۔
جب ترک حکومت نے مجھے دہشت گرد قرار دیا تو مجھے یاد ہے کہ میرے تمام ساتھی کھلاڑی ہنس رہے تھے، تمام شائقین ہنس رہے تھے۔ اس سے صرف ترک حکومت کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔
ٹویٹر پر صدر اردوان کو ڈکٹیٹر کہنے کے جرم میں وہاں کے سرکاری وکیل نے ان کے لیے 4 سال قید کی درخواست دی ہے۔
میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔
انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اس وقت ترکی کی جیلوں میں 57,000 لوگ بغیر مقدمات کے نظر بند ہیں۔ ترکی میں 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد سے آج بھی اردوان حکومت فت اللہ گیلن پر اس بغاوت کا الزام عائد کرتے ہیں۔ انس فت اللہ گیلن کے پیروکاروں میں سے ہیں۔
اپنی ٹیم کو NBA کے ویسٹ کوسٹ کے فائنلز تک پہنچانے میں انس کینٹر کا بڑا رول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ملک کے لیے یہ فخر کی بات ہونا چاہیے تھی، لیکن ترکی میں وہ گیمز جن میں انس کھیل رہے تھے دکھائی تک نہیں گئے۔
اور سیاست میں آنے کے سوال پر وہ کہتے ہیں ایسا شاید مستقبل میں ممکن ہو۔ تب تک انس نہ صرف ترکی میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ دنیا بھر میں خواتین اور بچوں کے حقوق اور مساوی تعلیم کے بھی حامی ہیں، اور اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ اس ہی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، پورٹلینڈ، اوریگن۔
امریکہ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کی خواہش دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کام آسان نہیں۔ خود امریکیوں کے لیے بھی یہ خاصا مشکل ہے۔ داخلے کے لحاظ سے چوٹی کے 100 بہترین کالج اور یونیورسٹیاں دیکھیں تو ان میں داخلے کی شرح صرف 4-31% تک ہے۔ ہارورڈ اور سٹینفرڈ جیسی امریکہ کی بہترین یونیورسٹیاں ہر 100 میں سے صرف 4 یا 5 طالب علموں کو بی اے میں داخلہ دیتی ہیں، جبکہ داخلے کے خواہش مند ہزاروں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں عام خیال یہ ہے کہ میرٹ اپنی جگہ، لیکن امیر گھرانوں کے بچوں کے لیے اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کچھ دلچسپ باریکیاں جانتے ہیں اس رپورٹ میں صبا شاہ خان کی زبانی۔
ڈیجوئری مکنزی سیمنز نے واشنگٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری لی۔ انہیں کالج فیس کی ادائیگی کے لیے تگودو کرنی پڑی، لیکن وہ حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اب کیپیٹل ہل پر ملازمت کر رہے ہیں۔
شکر ہے کہ میرے پاس اسکالرشپس اور گرانٹ تھی، جس میں میرے پہلے اور دوسرے سال کا گزارا ہو گیا تھا، لیکن میرے جونیئر اور سینئر سال سب سے مشکل تھے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ کالج بہت سارے طلباء کے لیے مہنگا ہے اور کم آمدنی والے خاندانوں کے افراد کے لیے داخلہ لینا ناممکن لگتا ہے۔
اس نظام کی اصل میں کچھ پالیسیز اور روایات ایسی ہیں جو دولت مندوں اور اشرافیوں کو پسماندہ افراد کے مقابلے میں ناجائز فائدہ دیتی ہیں۔ ایسی بہت سی پالیسیاں اور روایات ہم ان اعلیٰ اداروں میں دیکھتے ہیں، اور اس سے عدم مساوات کا یہ نظام برقرار رہتا ہے جسے ہم کسی حد تک ختم کرنا چاہتے ہیں۔
امریکہ میں اعلیٰ کالجوں میں داخلے کی شرح بہت کم ہے۔ وہ عام طور پر بہت اونچے گریڈ حاصل کرنے والے یا کھیلوں اور موسیقی میں خصوصی مہارت رکھنے والے طلباء کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اکثر ان خاندانوں کے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں جو یا تو انہی اداروں سے فارغ التحصیل ہوئے ہوں یا ان کے لیے چندہ دیتے ہوں، اور وہ جو اس زمرے میں نہیں آتے ان کی نظر میں یہ طریقہ کار غیر منصفانہ ہے۔
کچھ اداروں کو انتحائف پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو دولت مند افراد سے ملتے ہیں، حتیٰ کہ اس عمل کے ذریعے ہی آتے ہیں۔
امریکہ کے تقریباً 100 تعلیمی ادارے صرف قابلیت پر داخلہ دیتے ہیں، جن میں طلباء اپنی حیثیت کے مطابق فیس ادا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر امریکی کالج اور یونیورسٹیاں فیس ادا کر سکنے والے طلباء کو ترجیح دیتی ہیں۔
ملک میں اعلیٰ تعلیم کا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو اتنا مالدار ہو کہ عوام کی حمایت کے بغیر چل سکے، جس میں ہارورڈ یونیورسٹی بھی شامل ہے۔
اور کچھ کے خیال میں بالآخر کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں جانا شاید اتنا سود مند نہ ہو۔
میں نہیں سمجھتا کہ طلباء یا والدین کو اعلیٰ اداروں کے پیچھے بھاگنا چاہیے، کیونکہ ہارورڈ یونیورسٹی کی میری ڈگری بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا کہ ہارورڈ کی۔
اور کچھ کے خیال میں بالآخر کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں جانا شاید اتنا سود مند نہ ہو۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ کالجوں کو مساوی داخلہ پالیسیوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں زیادہ طلباء اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ سحر ماجد کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
کیا آپ نے کبھی موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ آپ کا جسم کس انداز میں کھڑا یا بیٹھا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ تر لوگ یا کم از کم زیادہ تر امریکی ایسا بالکل نہیں سوچتے، مگر یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں سب کو سوچنا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ آئیے جانتے ہیں ندیم یعقوب سے۔
موبائل فونز اور کمپیوٹر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ان آلات پر جھکے رہتے ہیں مگر انہیں احساس نہیں کہ اس کا صحت کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ جب ڈاکٹر لوشانتھا نے درد محسوس کرنا شروع کیا تو ان کا خیال تھا کہ انہیں جسمانی اعضاء کی مضبوطی کے لیے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔
زیادہ تر درد میری پشت میں، گردن اور کندھوں میں تھا، مگر یہ صرف ایک طرف ہی تھا۔
اورلینڈو ہیلتھ جم میں ٹرینر کو معلوم تھا کہ یہ غلط جسمانی انداز کی وجہ سے ہے۔ نتھانیل میلنڈیز نے ڈاکٹر لوشانتھا کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کیا۔ جھکے رہنے اور اسکرین کو دیکھنے کے لیے سر کو آگے کو نکالنے کی وجہ سے گردن کے پٹھوں پر دباؤ آتا ہے، جس سے تھکاوٹ، پٹھوں میں تناؤ اور سر درد ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تاہم اس سے بچا اور علاج کیا جا سکتا ہے۔
جسم کے مرکزی حصوں کو مضبوط کرنے سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔
نتھانیل کہتے ہیں کہ جسمانی اعضاء اگر تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے کھسک جائیں تو اس سے بہت دباؤ پڑتا ہے۔ مگر اورلینڈو ہیلتھ کی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ جن امریکیوں سے پوچھا گیا ان میں سے نصف سے بھی کم کو اس کی پرواہ ہے۔ آپ کا سر جب بھی جسم سے 2.5 سینٹی میٹر آگے کو نکلتا ہے، آپ کے کندھوں پر 4.5 کلو گرام دباؤ پڑتا ہے۔ آپ سر جتنا آگے نکالتے ہیں اتنا ہی دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔
یہ ایک بچے کو کندھوں پر اٹھانے کے برابر ہے۔
ڈاکٹر لوشانتھا کہتے ہیں کہ ان کے انداز میں تبدیلی سے بہت بہتری آئی ہے۔
میں کیا غلط کر رہا تھا اس بارے میں بات کرنے، زیادہ ایکسرسائز کرنے اور اپنے بیٹھنے کے انداز پر توجہ دینے سے کافی مدد ملی اور اب مجھے درد نہیں۔
نتھانیل کہتے ہیں کہ جب آپ موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوں تو آپ کی سکرین آنکھوں کی سطح کے برابر ہو اور کام میں وقفہ کریں اور اپنا انداز درست رکھیں۔ کیرل پیئرسن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
گزشتہ ہفتے نیو یارک میں دنیا کے مشہور نیلام گھر کرسٹیز کی جانب سے سابق امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی کی بہن لی ریڈزیول کی جائیداد اور فن کے مجموعے کی نیلامی کی گئی۔ 1962 میں مس ریڈزیول نے جیکولین کینیڈی کے ساتھ بھارت اور پاکستان کا تاریخی سفر کیا تھا۔ اس نیلامی کے لیے ان کے پاکستان کے سفر کی تصاویر بھی رکھی گئیں۔ آپ کو اس نمائش میں لے کر جا رہے ہیں انوشمان آپتے۔
فیمس آکشن ہاؤس کرسٹیز کی نیو یارک گیلری میں رکھی گئی یہ تصویریں سابقہ امریکی خاتون اول جیکلین کینیڈی کے 1962 میں بھارت اور پاکستان کے دورے کی کہانی بتاتی ہیں۔ اس دورے پر ان کے ساتھ ان کی بہن لی ریڈزیول بھی گئی تھی۔ وزٹ کے پیچھے مقصد تھا دونوں ملکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر خطے میں بڑھتے ہوئے سوویت یونین کے انفلوئنس کو روکنا۔
اس وقت ہم نے کسی وزیر خارجہ کو نہیں یا کسی طاقتور مرد سفارتکار کو نہیں بھیجا، بلکہ سافٹ ڈپلومیسی کا استعمال کیا۔ ہم نے خواتین کو بھیجا جو سیاحوں کی مانند لطف لیتی ہوئی اور دونوں ملک کے بارے میں جانتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو دوسری جانب وہ حکومت کے اشائیوں میں بھی شامل نظر آتی ہیں۔ ہم انہیں سربراہان مملکت کے ساتھ سنجیدہ معاملات پر بات کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔
دو ہفتوں کی اس گڈ ویل وزٹ کے دوران دونوں ملکوں کے رہنماؤں اور عوام نے جیکلین کینیڈی اور لی ریڈزیول کی گرم جوشی سے خاطرداری کی۔ پرائم منسٹر نہرو اور پریسیڈنٹ ایوب خان انہیں لینے خود ایئرپورٹ پر حاضر تھے۔ ایوب خان نے جیکلین کینیڈی کو سردار نام کا ایک گھوڑا بھی تحفے میں دیا، جسے انہوں نے امریکہ لا کر اپنے پاس پالا۔ پاکستان میں لاہور اور کراچی سمیت اس وقت کے صوبائے سرحد کا بھی دونوں بہنوں نے دورہ کیا۔
انہیں دیکھنے کے لیے لوگ سڑکوں کے کنارے اکٹھے ہوئے۔ ان کے سیکرٹ سروس ایجنٹ کلنٹ ہل بتاتے ہیں کہ ان کی گاڑی پر اس قدر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں کہ ان کی گاڑی باقاعدہ ان سے بھر گئی۔ بعض اوقات تو انہیں امریکی خاتون اول کے سر کی جانب آنے والے پھولوں کے پورے گلدستے کو ہاتھ سے روکنا پڑا۔
بھارت اور پاکستان کے تاریخی دورے پر روشنی ڈالنے والے یہ البمس لی ریڈزیول کے نجی کلیکشن کا حصہ تھے، اور اس سال ان کے انتقال کے بعد ان کے خاندان نے انہیں نیلامی کے لیے کرسٹیز کو سونپا۔ یہ البمز نہ صرف سفر کے مختلف پہلوؤں بلکہ اس دور میں دنیا کی طرف امریکی رویے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔
ہم ایک دور کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا دور جب امریکہ باقی کی ساری دنیا کے لیے ایک ایسی چیز کی علامت تھا جو شاید اب نہیں ہے۔ عالمی جنگ کو ابھی 15 سال بھی نہیں ہوئے تھے، امریکہ عالمی جنگ جیت کر آزادی اور جمہوریت کی علامت بن کر ابھرا تھا، اور بھارت اور پاکستان کے یہ دورے ان دونوں ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے لیے اچھے ثابت ہوئے۔
نیلامی کے دوران کینیڈی اور رائٹزویل کے بھارت کے دورے کا البم $50,000 میں اور پاکستان کے دورے کا البم $32,500 میں بیچا گیا۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔